بسم الله الرحمن الرحیم. یہ حضرت مفتی محمود صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ بیانات میں سے ایک بیان ہے، نصرت و فتح. یہ قسط سادس چھٹی جلد میں. تو ہم نے مناسب سمجھا کہ اصلاح نفس کے متعلق اسی میں سے کچھ پڑھ کر کے سنا دیا جائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ سورہ نصر ہے، اسے سورہ فتح بھی کہا جاتا ہے. جب یہ سورت نازل ہوئی تو سب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اس سورت کو سن کر کے خوش ہو گئے کہ اس میں فتح مکہ کی خوشخبری ہے. مگر بعض صحابہ، عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو سن کر روئے. ان سے پوچھا گیا کہ کیوں روتے ہو، رونے کی کیا وجہ ہے، اس صورت میں تو فتح کی خوشخبری ہے. جب یہ صورت نازل ہوئی تو صحابہ خوش ہو گئے، لیکن بعض صحابہ، ان میں سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رونے لگے. جواب دیا، اس صورت میں فتح کی خوشخبری ہے، یہ پیغام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات قریب ہے. وہ سمجھ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات قریب ہے. چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا، فتح ہو گئی، لہذا اب دنیا میں رہ کر کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیں گے. تو اس صورت میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر مضمر ہے، پوشیدہ ہے. وہ کہنے لگا، اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا وہ پورا ہوا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق فرمائی. ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سنا تو فرمایا کہ اس سورت کے مضمون سے میں بھی یہی سمجھتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا. اس میں فرمایا گیا ہے، اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی نصرت آ جائے اور فتح ہو جائے اور دیکھیں آپ لوگوں کو کہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج، جماعت کی جماعت، گروہ کے گروہ داخل ہو رہے ہیں، تو بس آپ اپنے رب کی حمد کیجئے اور تسبیح کیجئے. جب دیکھا گیا فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، چنانچہ یہی ہوا کہ اس کے بعد مدینہ منورہ میں جماعتیں آتی رہی اسلام لانے کے لیے. تو فرمایا کہ فسبح بحمد ربک واستغفر. چنانچہ معارف القرآن میں اس آیت، یعنی یہ جو سورت ہے، اس سورت کی تفسیر میں وہ جہاں معارف لکھتے ہیں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہاں لکھا ہے کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں والے کہ اکثر یہ پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، اکثر سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، اس پر عمل کرتے ہوئے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں وہ ہیں کہ نماز میں آپ یہ پڑھتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک او کما قال. تو یہ سورت پر عمل، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ متوجہ ہونے والے ہیں، یعنی توبہ قبول کرنے والے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں بیان فرمایا ہے، دوسری آیت میں، کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا کیا مقصد تھا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اس آیت میں جو ہے مقصد بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین یعنی دین حق لے کر بھیجا تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ کا دین ہر دین پر غالب ہو جائے، کہ جس قدر دین اور جس قدر نظریات دنیا میں پھیلے ہوئے تھے، جی ان سارے نظریات پر، ان سارے دین پر یہ دین غالب آ جائے. یہ مقصد تھا بعثت کا، بھیجنے کا. اور جب وہ دین غالب ہو گیا، نصرت مل گئی، فتح ہو گئی، تو اب رہنے کی کیا ضرورت ہے، ہمارے پاس آ جائیے. جیسے جب مکہ سے ہجرت فرمائی تھی تو صرف دو تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چھپ کر کے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے. لیکن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم محنت فرماتے رہے مدینہ منورہ میں، تو پھر حجۃ الوداع میں بہت بڑا مجمع ہو گیا تھا، سب کو معلوم ہے، پھر سمجھے ہزاروں کا مجھے یہی بات، اور لوگ سارے کے سارے اطراف سے آ کر کے شامل ہو گئے تھے. سمجھے ہمارے پاس آ جائیے، جیسے کسی شہر کے چہیتے فرد کو، افسر کو کسی مہم پر بھیجا جاتا ہے اور وہ اپنا مقصد پورا کر لیتا ہے، تو پھر اس کو بلا لیا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لا کر اپنی عملی زندگی میں اللہ کے دین کو ہر دین پر غالب رکھا، اور زندگی بھر یہی محنت کرتے رہے، اور اللہ کا دین دنیا میں پھیلایا. احادیث ہمارے سامنے ہیں، تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ بھائی 23 سالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی محنت کی. اس کے لیے جد و جہد کرنا ہے. اب ہمیں بھی حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع یہی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کے لیے محنت کی، دین پر خود بھی عمل کیا اور دوسروں تک پہنچایا، محنت کی. قرآن شریف میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، سورہ احزاب. کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کی دین پھیلانے میں ہمیں بھی کرنی ہے. رات دن کی محنت اسی کے لیے ہونا چاہیے. انسان کو جتنے قوا عطا ہوئے ہیں, جتنی صلاحیتیں ملی ہیں, ان سب کو دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے, دین کی محنت کے لیے خرچ کرنا چاہیے. لیکن اب جو اصل مقصد حضرت کو بیان کرنا ہے وہ ہمیں بھی وہی سنانا, کہ دین کی محنت کریں گے, دین کی محنت کریں گے تو رکاوٹیں آئے گی. حضرت اصل یہ بیان کرنا کہ جب آپ دین کی محنت شروع کریں گے, سنیں نہیں بات, تو دین ویسے نہیں پھیلے گا اور اللہ کی نصرت اور فتح یہ ویسے نہیں آئے گی, نہیں, بیچ میں رکاوٹیں آئے گی. یہ اذا جاء نصر اللہ والفتح, یہ سورت آپ دیکھیں گے قرآن شریف میں کب نازل ہوئی, اس کا نمبر آپ دیکھیں وہ تو 114 نمبر ہے. سنیں, قرآن شریف میں پوری سورتیں 114 ہیں, اس میں یہ سورت جو ہیں اس کا نمبر جو ہے 114 ہے, 114 ہے. سنیں, تو حضرت بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی نصرت اور فتح کب آتی ہے. پہلے رکاوٹیں آتی ہیں, کتنی قسم کی رکاوٹیں آتی ہیں اللہ کی مدد کے لیے وہ بیان کر رہا ہے. ہم تو پہلے ہی دن سے سمجھتے ہیں کہ جو نصرت صحابہ کے ساتھ تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی, وہ نصرت ہمارے ساتھ بھی شامل ہو جائے پہلے ہی دن سے. ابھی تو محنت شروع کی ہم, سمجھے, ابھی تو ہماری محنت کا حصہ جو ہے ہزارواں حصہ بھی نہیں ہے صحابہ کے مقابلے, سمجھے. ہمارا محنت کا حصہ ہم جب دیکھتے ہیں تاریخ کو تو وہ سواں نہیں بلکہ ہزارواں حصہ بھی نہیں ان لوگوں کی محنت جو تھی وہ. اور پھر کب اللہ کی نصرت اور فتح آئی, سمجھے, 23 سال کے بعد. تو حضرت یہ کہتے ہیں کہ نصرت اور فتح سے پہلے کچھ رکاوٹیں آتی ہیں. رکاوٹوں کو دور کرنا دین کے شائع ہونے اور لوگوں کے دین قبول کرنے اور دین کے دوسروں تک پہنچانے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں ان کی چند قسمیں ہیں, سمجھے. اب حضرت فرما رہے ہیں, سنیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ نے ان رکاوٹوں کو دور کیا, سمجھے, بات, تو نصرت ہوئی. جب رکاوٹ نہیں رہی تو پھر فتح ہی فتح. وہ رکاوٹیں یہ ہیں, نمبر ایک, ایک رکاوٹ نفس کی رکاوٹ جو بڑی رکاوٹ, سمجھیں, اسی لیے آپ سورہ مزمل میں دیکھیں گے, سمجھیں بات, سورہ مزمل مکہ میں نازل ہوئی, سمجھیں بات, کیسا مجاہدہ, راتوں کی تہجد اور اپنے صحابہ کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے سورہ مزمل میں. یہ نفس کا مجاہدہ وہاں سے شروع ہوا تھا, سمجھیں بات. سب کو معلوم ہے کہ نماز فرض ہونے سے پہلے سورہ مزمل نازل ہوئی تھی, سمجھیں گے. ایک رکاوٹ نفس کی رکاوٹ جو بڑی رکاوٹ ہے, نفس ہمارا آدمی کو چین نہیں لینے دیتا. گناہ اور اعمال بد اور خواہشات کی طرف آمادہ کرتا رہتا ہے. وہ پرواہ نہیں کرتا کہ میرا مالک اعمال بد سے خوش ہوتا ہے یا ناخوش. پہلے نمبر کی بڑی رکاوٹ نفس امارہ کی, سمجھیں, بار بار آپ حضرات سنتے ہیں، قرآن شریف میں بھی ہیں، نفس امارہ، ان النفس لامارہ بالسوء، یہ یوسف علیہ السلام کا قول نقل کیا ہے اس میں. تو پہلے نمبر پر تو نفس امارہ ہوتا ہے، پھر لوامہ بنتا ہے، اور پھر مطمئنہ، مطمئنہ تو تیسرے نمبر پر، سمجھے گا. تو حضرت فرماتے ہیں پہلی رکاوٹ ہماری نفس کی ہے، پہلی تو یہ اللہ کی مدد نہیں آنے دیتی. پرواہ نہیں کرتا کہ میرا مالک ان اعمال بد سے خوش ہوتا ہے یا ناخوش، اس کو تو چونکہ ان چیزوں میں لذت آتی ہے، اس لیے اپنی برابر لذت کے لیے آدمی برائیوں میں مبتلا رہتا ہے اور نفس اس پر ابھارتا رہتا ہے. اب اس کو معلوم بھی نہیں، اب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو نیک کام کر رہا ہوں، لیکن دوسری طرف اس کا نفس ساتھ میں ہے، وہ برائیوں کی لذت میں بھی مبتلا کرتا رہتا ہے، سمجھے گا کہ مجھ سے کوئی گناہ ہو رہا ہے، سمجھے گا، اور اس گناہ کی لذت میں حاصل کر رہا ہوں اور اللہ ناراض ہو رہا ہے، سمجھے گا، توجہ ہی نہیں جاتی اس کی طرف، سمجھے گا کہ بھائی میرا نفس جو ہے وہ مجھے کہاں پھنسا رہا ہے، سمجھے گا. اسی لیے یہ مشائخ سے تعلق رکھنا پڑتا ہے، سمجھے گا، پھر وہ جو ہیں اصلاح کرتے ہیں، سمجھے گا کہ فلاں جگہ پر بھول ہو رہی ہے، سمجھے گا. تو ایک رکاوٹ تو نفس کی ہے. حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاوی کی ایک جلد میں، ماشاء اللہ، دیکھا ہمارے مشائخ، نفس کس کو کہتے ہیں، سمجھے گا، اس کی تعریف کی ہے. نفس کوئی روح سے الگ خارج چیز نہیں ہے، سمجھے گا. نفس جو ہے روح میں ایک قوت رکھی گئی ہے اللہ کی طرف سے، سمجھے گا، اسی کا نام نفس ہے. اب اس میں صلاحیت دونوں قسم کی ہے. یہ جو ہماری روح ہے نا، اسی کو قرآن نے کہا وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. نفس میں دونوں قوت رکھی ہے اللہ کی، شروع سے ہی جب پیدا ہوا انسان تو اسی وقت سے دونوں قسم کی صلاحیت، وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. دوسری جگہ پر فرمایا قد افلح من تزکا. تو یہ نفس جو ہے پہلے نمبر پر تو اس کی اصلاح ہے، اور پہلے نفس نمبر پر تو نفس کو سمجھنا ہے، سمجھے گا، نفس ہمارا کو، ہماری ذات کو سمجھنا ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی کی ایک جلد میں جو ہے، غالباً چھٹی یا ساتویں جلد میں ہے، یہی تصوف کے بیان میں نفس کہتے کس کو ہیں، اور اس میں تین قسم کی قوت جو ہیں وہ جی، پہلے نفس ہمارا ہوتا ہے، پھر لوامہ کیسے بنتا ہے، کسی نے سوال کیا ہے تو اس کے جواب ہے، اور پھر مطمئنہ. اس میں ایک بات لکھی ہے کہ نفس مطمئنہ ہو جانے کے بعد بھی کبھی کبھی برائی کا خیال آ جاتا ہے، یاد رہے، نفس مطمئن نہ ہو گیا پھر بھی کبھی کبھی برائی کا خیال آ جاتا ہے، وسوسہ. لیکن اس کی وجہ سے حضرت نے لکھا ہے کہ وہ نفس مطمئنہ سے نکل نہیں جاتا، سمجھے، اس کی حد سے نکل نہیں جاتا، خیال آتا ہے صرف نفس. اسی کو تو حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ان نفس لامارہ بالسوء، ہاں برائی میں مبتلا ہو جائیں اور عادت ہو جائیں تو اب نکل گیا، سمجھے گا. اسی لیے قرآن نے کہا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، سمجھے گا. ایک جگہ پر ہے قرآن شریف میں وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، سمجھے گا، اصرار نہیں کرتے گناہ پر، سمجھے گا. پھر اس کے لیے ہیں آگے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم. تو بہرحال ہم سب کو اپنے نفسوں کی اصلاح کی فکر اسی لیے یہ مجلسیں اسی لیے ہوتی ہیں. تو پہلے نمبر پر حضرت فرماتے ہیں کہ پہلی رکاوٹ نفس کی ہے, پھر آگے علاج بتائیں گے حضرت, ابھی تو صرف رکاوٹوں کا بیان ہے, پہلے نمبر پر ابھی ترتیب سے یہ بیان ہے, اسی لیے مجھے پسند آیا کیونکہ ہمیں خود کی اپنی اصلاح ضروری ہے. کہ پہلے نمبر وار رکاوٹیں دین کے کام میں جو آتی ہیں اس کو بیان کر رہا ہے. اچھا, ایک رکاوٹ شیطان ہے, کہتے ہیں دوسری رکاوٹ جو ہے ہمارے ساتھ شیطان ہے. شیطان ہر وقت معاصی کے اندر مبتلا کرنے کی فکر میں رہتا ہے, مرتے دم تک اسی فکر میں لگا رہتا ہے کہ انسان کو کسی طرح حق تک نہ پہنچنے دے. راستے میں رکاوٹیں ڈالتا رہتا ہے. ان دونوں دشمنوں کا حال ایسا ہے کہ نفس کے بارے میں حدیث پاک میں ارشاد ہے. اب آگے دلیل پیش کر رہے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ نفس شیطان دشمن ہے تو وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. حضرت کہہ رہے ہیں سنیے, میں نفس کے بارے میں حدیث پاک میں ارشاد ہیں, آدا ادو وک نفسک التی بین جنبیک او کما قال. حدیث میں ہے کہ تمہارا بڑا گہرا دشمن تمہارا نفس ہے جو تمہارے دو پہلو کے درمیان ہے مگر نظر نہیں آتا, البتہ اس کے تقاضے اور اس کے مطالبے معلوم ہیں. نفس سے پہلے نمبر پر دشمن ہے آدھا آدھو ویک, سب سے بڑا دشمن نفس جو اندر ہے کہتے ہیں. تو وہ تو نظر نہیں آ رہا لیکن اس کے تقاضے جو ہیں وہ معلوم ہو جاتے ہیں. سمجھے بات, یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا جب وہ آئے تھے, قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل, یہ تمہارے نفس کی سازش ہے کہ بل سولت لکم انفسکم فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصف. پیغمبر تھے سمجھ گئے کہ یہ ان کی چالاکی ہے. دوسرا دشمن شیطان ہے, اس کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا, ان الشیطان للانسان عدو مبین. یہ تو سب کو معلوم ہے, قرآن نے بار بار کہا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. لیکن اب عجیب بات ہے کہ شیطان بھی نظر نہیں آتا. سمجھائی بات, سمجھے حضرت اس کو آگے فرما رہے. اور شیطان کو تسلط بھی اتنا دیا گیا, اس نے تو مہلت مانگی تھی نا. نہیں, یہ چونکہ پہلے دن سے انسانوں کا دشمن ہے شیطان, پھر اس کی اولاد, ایک اکیلا ابلیس نہیں یاد رہے ہیں, اس کی اولاد بھی ہیں. سنیں میں آٹھویں بارے میں جو آیا تھا, یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتیکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر. دوسری آیت میں ہے کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے تم ان کو نہیں دیکھتے. اور اسی طرح پندرہویں بارے میں بھی آیت ہے کہ ابلیس ہیں اور ان کی ذریت. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اس میں ہیں آگے, ابلیس اکیلا نہیں ہے, اس کی فوج بھی ہیں. سمجھائی بات, لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتی. سمجھائی بات, حضرت اب حضرت فرما رہے ہیں کہ شیطان کو اللہ پاک نے کتنا پاور دیا, اس نے مہلت مانگی تھی نا رب ارینی, سمجھائی نا مجھے مہلت دے. قال رب انظرنی, کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم, متفق علیہ, کہ جیسے خون انسان کی رگوں میں سرایت کرتا ہے اسی طرح شیطان بھی انسان کی رگوں میں سرایت کرتا ہے, چلتا ہے, جیسے خون چلتا ہے اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ شیطان بھی چلتا ہے اندر بھی. ایسی عجیب عجیب تلبیسات کرتا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتے ہیں. اتنے بڑے شیطان کو انسان پر مسلط کر دیا گیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن پر شیطان کا جنات کا اثر ہوتا ہے تو کیسی کیسی حرکتیں کرتا ہے. جن پر جنات کا اثر ہوتا ہے تو وہ آدمی کیسی کیسی حرکتیں کرتا ہے. کبھی تو انسان کی زبان بند ہو جاتی بالکل, آدمی بولتا چلتا لیکن وہ اندر رگوں میں اس طرح حرکت کرتا ہے کہ جس پر جنات آیا شیطان آیا تھا اس کا منہ بند. اب آپ کچھ پڑھ کر کے دم کریں گے تو اس کی زبان چالو ہو جائے گی, وہ بک جائے گا نا. وہ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ان قید الشیطان کان ضعیفا, شیطان کا قید یعنی اس کا مکر بہت ضعیف ہے, کہ انسان اسے بھی قوی ہے. اسی لیے تو عامل لوگ دم کرتے ہیں تو وہ بھاگ جاتا ہے, عامل لوگ کبھی اس کو شیشے میں بھی اتار دیتے ہیں. تو عامل تو اسے بھی مضبوط سمجھے, جنات شیطان سے بھی. تو کہا کہ یہ اس کا مکر جو ہے بہت کمزور ہے. سمجھائی بات, انسان ذرا ہمت سے کام لے جی, خدا تعالیٰ پر بھروسہ کر کے جی, نفس کی خواہش کو ختم کرے. اب نفس کو کچل ڈالے, شیطان کا مقابلہ کرے, تو پھر شیطان میں اتنی طاقت نہیں رہتی کہ انسان کو پچھاڑ دے. پھر شیطان جو ہے انسان کو گمراہ نہیں کر سکتا, ذرا ہمت سے کام لینا پڑتا ہے. قرآن شریف میں ایک اور آیت ہے 25ویں پارے, وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَن نقید لہو شیطان فہو لہو کرے, جو رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس پر مسلط ہو جاتا ہے. پھر حضرت فرماتے ہیں کہ وہ نفس کی مدد کے ذریعے سے پچھاڑتا ہے, کہ یہ جو شیطان انسان کو پریشان کرتا ہے اور گناہوں میں مبتلا کرتا ہے تو نفس کا اس میں دخل ہوتا ہے, پھر دو کی قوت ہو جاتی, ایک نفس کی اور دوسری طرف شیطان کی. نفس اندر کا بھیدی ہے, اندر کا رازدار ہے, شیطان اس کے ذریعے سے کام لیتا ہے. نفس یہ بھی دشمن, شیطان بھی دشمن, لیکن نفس جیسے پیچھے کہا نہیں کہ وہ اندر میں ہوتا ایمان اور یہ باہر ایمان. شیطان اس کے ذریعے سے کام لیتا ہے اور جب انسان پر قابو پا لیتا ہے تو پھر یعنی جب انسان اس پر قابو پا لیتا ہے تو پھر شیطان بیکار ہو جاتا ہے, کچھ نہیں کر پاتا. پس دونوں دشمنوں سے قوت اور ہمت کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے اور ان کا مطالبہ پورا نہ کرنا ہے. تو ابھی تو حضرت صرف رکاوٹیں جو ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں, یاد رہیں ترتیبات. تو دوسرے نمبر کی رکاوٹ کیا ہیں؟ شیطان ہے. اس کا علاج بعد میں بتائیں گے. تیسرا دشمن نہ ماننے والا ہے, جو دین حق کی مخالفت کرتا ہے. اس کے پاس طاقت ہیں, شوکت ہیں, یہ بڑی رکاوٹ ہے. اب دین پھیلانے میں تیسرے نمبر کا مخالف, سمجھے یہ بات. تو وہ کہ جو دین کو مانتا ہی نہیں, سمجھے, جو دین اسلام کو حق نہیں سمجھتا ہے, سمجھے یہ بات, جو دین اسلام کو حق نہیں سمجھتا ہے, سمجھے, وہ کبھی کبھی مسلمانوں کا دشمن بن جاتا ہے. کبھی کبھی, سمجھے یہ بات, کیونکہ وہ تو دین اسلام کو حق مانتا ہی نہیں, سمجھے یہ بات, بلکہ انسانوں کے لیے دین اسلام کو مضر سمجھتا ہے. انسانوں کے لیے دین اسلام کو مضر سمجھتا ہے, تو اب وہ مخالف بن جاتا ہے. سمجھے یہ بات. اب وہ تیسری رکاوٹ. اب آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, جی, مکہ میں تو ایک قسم تھی, ہے نا, مکہ میں تو ایک ہی قسم تھی دین پھیلانے میں, لیکن مدینہ منورہ آئے تو تین قسمیں اور بڑھ گئی. مدینہ منورہ آئے تو دین پھیلانے میں تین جماعتیں اور ہو گئی. سب جانتے ہیں, سمجھے, علماء جانتے ہیں کہ مدینہ آئے تو تین قسمیں ہو گئی, سمجھے ہی بات, دین پھیلانے میں رکاوٹ, سمجھے ہی بات. اب وہ تیسرا دشمن تو وہ جو دین کا انکار کرنے والا, علل اعلان دین کی مخالفت کرنے والا. چوتھا دشمن جس کو منافق کہتے ہیں, جو زبان سے اسلام کا اقرار کرتا ہے لیکن دل کے اندر کفر ہے. دل سے تو اسلام کا اقرار کرتا ہے, کلمہ پڑھتا ہے, جی, وہ تو سورہ منافقین سب جانتے ہیں, سمجھے, لیکن اندر سے وہ اسلام کو حق نہیں مانتا. وہ یہ تیسرے نمبر والا تو وہ تھا کہ جو مانتا ہی نہیں دین, دین اسلام کو مانتا ہی نہیں, سمجھے. چوتھے نمبر والا وہ ہیں جو کلمہ بھی پڑھتا ہے, سمجھے, لیکن اندر سے نہیں مانتا ہے, سمجھے, دین اسلام کو. یہ خطرناک کہتے ہیں, سنیے بات. یہ اور پانچویں نمبر والا مبتدع کہلاتا ہے, سنیے بات, جو اللہ کو بھی مانتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بھی حق سمجھتا ہے, سنیے بات, لیکن مبتدع ہے, سنیے بات, نئی بات کو ایجاد کرنے والا ہے, سمجھے ہی بات. جیسے آج کل جو ہیں یہ پانچویں نمبر پر جو ہیں کہ اللہ کو بھی مانتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قرآن کو لے کر کے آئے ہیں, سمجھے ہی بات, اس کو بھی مانتا ہے, لیکن جو ہیں کسی ایسے عقیدے کا جو قرآن سے ثابت ہیں, اس ایک عقیدے کا انکار کرتا ہے. اب دیکھیں, یعنی پورے قرآن کو بھی مانتا ہے, اللہ کو بھی مانتا ہے, رسول کو بھی مانتا ہے, نہیں مانتا, لیکن ایک عقیدہ جو قرآن سے ثابت ہے اس کو نہیں مانتا ہے, سمجھے, انکار ختم نبوت, ختم نبوت کا انکار کرتا ہے, سمجھے, تو اب یہ بھی ہمارا دوست نہیں رہا, یاد رہے, سمجھ رہے ہیں؟ اس کو علماء نے الگ الگ نام دیے ہیں, اس کو ملحد بھی کہتے ہیں. ان الذین یلحدون فی آیاتنا, آتا ہے نا, اس کو زندق بھی کہتے ہیں, سمجھ رہے ہیں بات؟ یاد رہے منافق میں زندق میں فرق ہے, سمجھ رہے ہیں بات؟ منافق تو اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے نہیں مانتا, رسول زبان سے اقرار کرتا ہے لیکن دل سے نہیں مانتا. لیکن زندق کس کو کہتے ہیں؟ ملحد اور زندق اس کو کہتے ہیں جو اللہ کو بھی مانتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رسول مانتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بھی حق سمجھتا ہے, لیکن وہ عقیدے وہ بلیف جو قرآن کی آیتوں سے ثابت ہے ان میں سے ایک بات کو نہیں مانتا, تو اس کو زندگی کہتے ہیں. یہ بہت باریک چیزیں, سمجھے؟ ایک بار صحابہ نے اس کو سمجھا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو ہیں تین جماعتیں ہو گئی تھی, وفات کے بعد فوراً, سمجھے؟ ایک بار آپ ابو داؤد شریف میں دوسری حدیث کی کتاب دیکھیں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے, سمجھے؟ تو خلیفہ ہوتے ہی, سمجھے؟ ایک بار آزمائش میں آ گئے. ایک جماعت تو وہ تھی جو اللہ رسول کو مانتی تھی, اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں کو مانتی تھی. ایک جماعت وہ ہو گئی کہ جنہوں نے ختم نبوت کا انکار کر دیا, اور مسیلمہ کذاب, اسود انسی وغیرہ, ان کو نبی ماننے لگا. تو ایک تو یہ آ گئے, اور تیسرے وہ جنہوں نے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دی. پورے دین کو مانتے تھے لیکن زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دی, تو حضرت ابوبکر صدیق کو ان سے بھی مقابلہ کرنا پڑا. میں نے کہا حضرت نے بہت عجیب بیان کہ دین پھیلانے میں رکاوٹیں تو آتی ہی ہیں, سمجھے؟ صحابہ کو بھی آئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بڑی رکاوٹیں پیش آئی, سمجھائی بات؟ آپ حدیث پڑھیے, سمجھائی بات؟ تو بہرحال پانچویں نمبر کا دشمن جو ہے مبتدے ہیں. اب آگے ہیں تدابیر. اب حضرت نے اب تدابیر کہ بھائی اب ان سارے دشمنوں سے نمٹیں گے کیسے, سمجھائی بات؟ سمجھے؟ تو تدبیریں بتائی, جس کا خلاصہ یہ ہے. اب بیان لمبا ہے, انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا سنائیں گے مجلس میں. پہلی تدبیر یہی بتائی ہے, ذکر اللہ کی. نفس اور شیطان جو ہیں یہ دو دشمن جو ہیں, ان دو دشمنوں سے مقابلے کے لیے ذکر رہیں گے. پہلے بزرگان دین تو ایک ایک رزیلہ جی اس کی اصلاح کے لیے برسوں مجاہدہ کرواتے تھے. پہلے تو برسوں مجاہدہ, مثلاً بخل کا رذیلہ ہمارے اندر ہے, بخیلی, تو اس کو نکالنے کے لیے جی وہ محنت کرواتے تھے. اب وہ مشائخ سمجھ جاتے تھے اپنے مریدین کو کہ بھائی اس میں یہ بیماری ہے, اس میں یہ بیماری ہے, سمجھ بات؟ تو ایک ایک کی اصلاح کے لیے برسوں لگتے تھے, سمجھ بات؟ پھر کسی میں عجب ہیں, کبر ہیں, اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, یہ سمجھے بات؟ کبر کی بیماری اس میں موجود ہے, سمجھے؟ کسی میں ریا ہوتی ہے, سمجھے بات؟ اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے, سمجھے بات؟ کسی میں سوئے زن کا غلبہ ہوتا ہے کہ باتوں باتوں میں لوگوں سے بدزن ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑی بیماری ہے, سمجھے بات؟ باتوں باتوں میں بدزن ہو جاتا ہے, سمجھے بات؟ گنہ گار سمجھنے لگ جاتا ہے. قرآن شریف میں یہ سارے ان بعض الظن اس, بعضوں میں وہم ہوتا ہے, وہم کا غلبہ ہو جاتا ہے, تو معمولی باتوں میں بیوی بچوں پر وہم کرتا رہتا ہے, سمجھے؟ لڑائی جھگڑے, معمولی باتوں, سمجھے بات؟ تو ایسی سب بیماریاں ہیں اندر کی, سمجھے بات؟ تو پہلے بزرگان دین جو ہیں وہ برسوں ایک ایک رزیلہ کو صاف کرنے میں محنت کرواتے تھے، لیکن ہمارے اعضاء کمزور ہو گئے، حضرت شیخ نے بھی لکھا ہے اور حضرت نے بھی، اس لیے اب ذکر کی کثرت کرواتے ہیں، معمولات، اسی لیے معمولات کی پابندی، تو وہ رزیلہ بالکل صاف تو نہیں ہو جاتا، سمجھے گا، جیسے کینسر کی بیماری میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ لوگ کیمو کرتے ہیں، سمجھے، ایک مدت تک کرتے رہتے ہیں، سمجھے، لیکن اگر کسی کی موت ہی مقدر ہوتی ہے تو پھر عاجز، سمجھے، بڑے بڑے ڈاکٹر بھی عاجز، پھر خلاص، پھر وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اب ہمارے پاس یہ علاج نہیں، سمجھے، اسی طرح یہ ذکر جو ہیں وہ علاج ہے، اس کی وجہ سے اتنا ہوتا ہے کہ وہ رزیلہ دب جاتا ہے، جو اندر میں برائی ہے وہ دب جاتی ہے، لیکن جیسے سانپ، سمجھے، اس کو ڈبے میں بند کر دو تو وہ سانپ ہی ہوتا ہے، ہوتا ہے، سمجھے، ڈبا کھولو تو پھر وہ، سمجھے، ہم نے تو آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ جوگی لوگ جو ہیں مداری، سمجھے، میں وہ کسی ٹرک سے اس کو پکڑ لیتے تھے، آنکھوں سے دیکھا، ٹرپ سے ان کو پکڑ لیتے، سمجھے گا، اور ڈبے میں بند کر دیتے ہیں، وہ ڈبا ہوتا ہے ان کا، سمجھے گا، اور پھر وہ مانگتے ہیں دکھا کر کے، اب یہ بھی عجیب دھندا، سمجھے، سب دکھاتے ہیں اور مانگتے ہیں، سمجھے گا، اور گھر گھر پھرتے ہیں بیچارے، آنکھوں سے ہم نے دیکھا بیچارے، وہ اس کا دانت نکال دیتے ہیں، زہریلے دانت جو ہوتے ہیں وہ نکال دیتے ہیں، سمجھے گا، انسان بڑی بڑی چیزوں پر کنٹرول کر لیتا ہے، اللہ پاک نے عجیب طاقت دی ہے، شیطان کو، جنات کو بوتل میں لے لیتا ہے تو پھر، تو عجیب عجیب طاقت دی ہے انسان کو اللہ پاک نے، تو یہ سانپوں کو بھی کنٹرول کر لیتا ہے، سمجھے گا، قرآن شریف میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہاتھی جیسا جانور اس کو کنٹرول کرتا ہے، دیکھا کہ نہیں آپ، ہم نے تو آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ہاتھی پر بیٹھتے ہیں، ہاتھ میں کچھ لگام بگام کچھ نہیں، سمجھا یہ بات، ہاتھی کو، ہاتھی جیسا جانور اس کو قابو کرنے والا انسان ہوتا ہے، وہ آتے تھے ہمارے بچپن میں، سمجھا یہ بات، تو اتنا بڑا جانور اوپر بیٹھا ہے وہ آرام سے، اور اس کو کنٹرول کر رہا ہے پیر سے، سمجھا، اور اس کو ڈرائیور جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے پیر سے، سمجھا یہ بات، اور ہاتھی جو ہے اس کا مانتا ہے، سمجھے، ہم دیکھیے لقد خلقنا الانسان فی احسن، عجیب عجیب قوت اللہ پاک نے انسان کو دی ہے، آپ حیران ہو جائیں گے اگر میں واقعات سناؤں، سمجھے، کہ انسان کو کیسی کیسی طاقت دے رکھی ہے اللہ پاک، اندر جو قوتیں ہیں نا، تو یہ تو اصلاح کے لیے ہیں، یہ ساری معتدل کرنے کے لیے ہے نفس کی، سمجھے، میں جی، تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا، وہ سانپ پر سے مجھے یاد آیا کہ سانپ کو ڈبے میں بند کر دو آپ، سمجھے، میں پھر بھی ڈبا کھولیں گے تو وہ اوپر ہی ہو تو دکھائے گا، سمجھے، میں جی، تو نفس بھی اسی طرح ہے، سمجھے، ہمارا نفس بھی اسی طرح ہے، سمجھے، کہ ذکر کی وجہ سے، تلاوت کی وجہ سے، ان چیزوں سے وہ دب جاتا ہے، سمجھے، میں اور اس کا رزیلہ ختم نہیں ہوتا، نہیں مت اتنا ہوتا ہے، تو بعد والے متاخرین نے ذکر کو تجویز کیا معمولات کو، کہ بھائی یہ معمولات کرو تو تمہارے نفس کی طاقت دب جائے گی، جی، اور پھر نیک عمل تم کر سکو گے، گناہوں سے بچ سکو گے، حضرت کی تقریر کا یہ خلاصہ ہے، اور بزرگوں نے پھر متاخرین نے کیسا ذکر کیا، اس کے کچھ واقعات ہیں، تو اللہ تعالی ہم سب کے نفس کی اصلاح فرمائے، آمین، اپنی رضا نصیب فرمائے، اصل چیز جو ہے حسن خاتمہ نصیب فرمائے، اسی لیے آتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، نفس مطمئنہ کو موت کے وقت یہ بشارت ملتی، تو نفس کوئی الگ چیز نہیں، کوئی روح پر جو طاقت ہوتی ہیں وہ، سمجھے، اللہ دین کی صحیح سمجھ ہمیں نصیب فرمائے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، نشہد ان لا الہ الا اللہ استغفر